जी गांधी साहब, गुज़िश्ता नशिस्त में हम यहाँ पर पहुँचे थे कि इंसान बेबस है। एक तबीर ये पेश की जाती है कि असल में ये मज़हब, या जिसे आप मज़हब के दो मुख्तलिफ एहसास कह रहे थे, कि हमारे अंदर एक मखलूक का एहसास है या अच्छे बुरे का एहसास, ये एहसास ही असल में बेबसी से पैदा हुआ है। इंसान ने जब देखा कि वो मर रहा है, डेथ के एक्सपीरियंस से उसे ये एहसास हुआ कि मैं तो ख़त्म हो रहा हूँ, मैं मोर्टल हूँ। और उसने देखा कि बाहर कायनात में दरख्त हैं, वो उनके पत्ते जर्द होते हैं, फिर वो सरसब्ज़ हो जाते हैं। उसने देखा पत्थर है, और पत्थर जो है वो ना मरता है, ना भूख लगती है, मुझे ज़ख्म लगते हैं, मैं मर जाता हूँ, वो उसी तरह रहता है। तो इससे एक अदरनेस पैदा हुई है। उस अदरनेस ने क्या किया है, होलीनेस पैदा की है, कि इंसान ने उनको मुकद्दस समझना शुरू कर दिया। एक हिरोफनी पैदा हुई है। उस तकद्दस से फिर इंसान के अंदर एक गैरियत आई है कि मैं मखलूक हूँ और कोई मेरे अलावा खालिक है। और फिर उस एहसास से आगे खैर और शर का एहसास वजूद में आया। इस ताबीर के बारे में आप क्या कहें?
ये तो आपने उस पूरे मुकदमे को तस्लीम कर लिया ना, यानी मतलब ये है कि मेरे अंदर कुछ एहसास मौजूद थे, बाहर के मुशाहदे ने उनकी तकबियत कर दी।
बाहर के मुशाहदे ने हो सकता है वो पैदा किए हों, अगर
बाहर का
ये कहा
मुशाहदा
जाए।
पैदा कैसे कर देगा, यानी मेरे अंदर हुक्म लगाने के लिए दाइयात मौजूद होंगे, बाहर तो उसकी तस्दीक हो रही है। या आपने उसकी बहुत सी तस्वीरें सामने रख दी, मैंने पत्तों को देखा, वो सरसब्ज भी होते हैं, वो जर्द भी हो जाते हैं, मैंने अपने आप को देखा, मैंने इसको देखा, मैंने उसको देखा, ये मेरा मुशाहिदा है। देखिए फिर हम बिल्कुल उसी जगह आ गए कि मैं अपने तजर्बे और मुशाहिदे से आगे बुनियादी मुकदमात पैदा करने के लिए कोई ज़रिया इल्म नहीं रखता, तो ये मेरे ज़रिया इल्म ने ये पैदा कर दिया। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरे अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो ख़ारिज की अशिया से मिले बग़ैर तसव्वुरात पैदा कर देती हैं, वो मिलती हैं उसके साथ, लेकिन अगर मेरे अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं है तो आगे का अमल जारी नहीं हो सकता। तो जो गुफ्तगू इससे पहले हमने की, असल में उसका ख़ुलासा क्या है, उसका ख़ुलासा ये है कि मेरे अंदर मज़हबी चीज़ों के लिए, अब मैं यहाँ देखिए इस्लाम पर गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं कुरान पर गुफ्तगू नहीं कर रहा, मज़हबी चीज़ें, वही जिसको आपने होलीनेस से ताबीर किया, किसी चीज़ के मुकद्दस होने से ताबीर किया, किसी चीज़ के सुपर नेचुरल होने से ताबीर किया, माँ बाद तबियाती तसव्वुर आता है। सवाल ये है कि मेरे अंदर से क्या वो बिलीविंग सेल्फ ख़त्म हो गया है जिनकी वजह से ये तसव्वुर काबिल इतना हो जाते हैं? मैं कहता हूँ आज भी उसी तरह मौजूद है। वो बिलीविंग सेल्फ है कहाँ? वो पाया जाता है मेरे दो बुनियादी एहसास में, एक ये कि मैं एक अखलाकी वजूद हूँ, और एक ये कि मैं अपने मखलूक होने के मुकदमे के बारे में कोई दूसरी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, खालिक पर सुनने के लिए तैयार हूँ। मखलूक होने के एहसास में मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही मौजूद नहीं।
इस पे तो शायद हमारा इख्तलाफ नहीं है कि बिलीविंग सेल्फ है हम इससे, लेकिन ये एक तसलसल में पैदा हुआ है। आप उस जहाँ से उसकी पैदाइश है उसको किस तरह देखते हैं कि उस तरह ये पैदा हुआ है?
मैं लेके आया हूँ बिलीविंग सेल्फ को, अब जो जवाबात मिल रहे हैं वो वक्त के साथ पैदा होते हैं। यानी जाहिर है कि मेरा खारजी मुशाहिदा जो है वो कुछ चीज़ें पैदा करता है। आप मज़हब से निकल जाएँ, आप साइंस में आ जाएँ, आप सोशल साइंसेज में आ जाएँ, सब जगह यही हो रहा है। यानी मेरे अंदर वो बुनियादी मसले मौजूद हैं जिन मसलों का आप हल पेश करते हैं। आज पेट मेरे पास मौजूद ना हो, आपकी मईशत की सारी दास्तानें बेमानी होकर रह जाए। मुझे भूख लगती है ना, मेरे अंदर आराम की जबिल्लत मौजूद है, मैं जिन्स के दाइयात रखता हूँ, मेरी सारी ज़िंदगी, मेरी तहजीब, सब कुछ इसी से वजूद में आ रही है। मैं सिर्फ ये तवज्जो दिला रहा हूँ कि मेरे अंदर कुछ दाइयात मौजूद हैं और मेरे कुछ मुतय्यन ज़राए इल्म हैं जो कुछ पैदा होना है, सही या गलत, वो पैदा यहीं से होना है।
इसके अंदर के दाइयात कहाँ पर हैं? ये रूह है, शऊर है, बातिन है, कोई इसका नाम है, दिमाग है, दिल है, इस तरह की कोई चीज़ को हम वो कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं कि ये
आपके सवाल का एक मजहबी जवाब है, आपके सवाल का एक सादा इंसान की हैसियत से इल्मी जवाब है, और वो ये कि ये तो आज तक मुतय्यन नहीं हो सका इंसानी उलूम से कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये नहीं मुतय्यन हो सका। ज़्यादा से ज़्यादा ये बात मालूम हो सकी है कि इनकी फंक्शनिंग वो दिमाग से होती है। बस ज़्यादा से ये मालूम हो सका, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। यानी बिजली पैदा कहाँ होती है, वजूद पजीर कहाँ से होती है, ये नहीं मालूम। अलबत्ता ये कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से हो रही है, कहाँ से वो मुख्तलिफ चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, वो मालूम हो गया।
अब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आ रही हैं कि भी किस तरह बिलीव्स पैदा होते हैं, किस तरह न्यूरॉन्स जो हैं वो फायरिंग करते हैं, उससे ख़ास तरह की स्टेट्स पैदा होती हैं। تو یہ تو بہت مٹیریلسٹک ایکسپلینیشنز اس کی آ رہی ہیں، تو اس کے بارے میں
آئیں گی، یقیناً آئیں گی. اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ بتا سکیں گے مجھے کہ یہ جو میرے اندر یہ دائیات یا یہ چیزیں موجود ہیں، ان کا ماخذ میرے اندر کہاں ہے؟ یہی بتا سکیں گے نا. لیکن ان کے وجود سے انکار تو نہیں ہو جائے گا نا. یہ ہے الا یہ کہ آپ میرے اندر وہ تبدیلیاں کر دیں جس سے یہ پیدا ہونے کا عمل بند ہو جائے. تو یہ پیدا ہونے کا عمل جب بند ہوگا تو معذرت کے ساتھ صرف مذہب تھوڑی اپنی موت مرے گا، اس کے ساتھ باقی علوم بھی وفات پا جائیں گے، تو سب کی قبر کے اوپر مٹی ڈال کے فارغ ہو جائیں گے. لیکن یہ ابھی ہے نا میرے اندر. جب یہ ہے تو اس کے نتیجے میں علم نے پیدا ہونا ہے، اس کے نتیجے میں سیاست کی گرم بازاری ہونی ہے، اس کے نتیجے میں معیشت کے بازار لگنے ہیں.
اس سے کوئی اختلاف نہیں کر رہا، یہ سب پیدا ہوتا رہے، سب کچھ ہوتا رہے، ان سے کوئی اختلاف نہیں کر رہا. لیکن جب باہر سے آ کے علم بھی ایک باہر سے آ کے بتاتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ چیزیں ایسے ایسے ہوتی ہیں، جیسے مذہبی مقدمات آتے ہیں، تو یہ سب چیزیں کچھ میرے اندر چیزیں ہیں جو سوال پیدا کرتی ہیں اور ان کے جواب پیدا ہو رہے ہیں. یہاں پہ مذہب باہر پیدا ہو رہا ہے اور وہ پھر میرے اندر آ کے تسکین پیدا کرتا ہے.
نہیں، ابھی تو آپ حضرات یہ بتا رہے تھے کہ مذہب تو خود میرے اپنے تعامل سے پیدا ہو رہا ہے، اور یہ بات غلط نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے بالکل. یعنی جن کو ہم مذاہب کہتے ہیں ان کی ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے جو بالکل اسی طرح پیدا ہوئی ہے جس طرح کہ آپ اس کو بیان کرتے ہیں، بالکل ایسی پیدا ہوئی. در حقیقت جو فرق واقع ہو رہا ہے، وہ کیا فرق واقع ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ قرآن مجید کو سامنے لاتے ہیں تو وہاں نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے. کیوں تبدیل ہوتی ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، وہ ایک پوری بحث ہے. ورنہ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان میں مثال کے طور پر مذاہب کی جو صورتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ آج بھی کروڑوں لوگ ان کو مانتے ہیں، ان کی کوئی 2500-3000-4000 سال 5000 سال زیادہ لے جا سکتے ہیں، اس کی تاریخ بھی کچھ شدہ شدہ ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے وہ پیدا ہو رہے ہیں. ان میں اگر آپ دیکھیں تو بالکل ٹھیک اسی جگہ سے ابتدا ہوتی ہے. یعنی سب سے پہلے انسان کا واسطہ کس چیز سے پڑتا ہے؟ اپنے اس بلیونگ سیلف کو لے کے. ابھی تک بحث یہ تھی کہ میرے پاس وہ چیز موجود ہے، جہاں سے وہ چیز آئے گی تو قبول کر لی جائے گی. قبولیت غلط بھی ہو جاتی ہے، سوئے بھی ہو جاتی ہے، تغافل کے عالم میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن کوئی چیز ہے نا جو قبول کر رہی ہے. وہ قبول کرنے والے دائیے کو اگر ہم نے قبول کر لیا، مان لیا کہ موجود ہے، تو اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ مثلا ویدوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا حصہ قدرت کی جو قوتیں ہیں ان کی مناجاتوں پر ہیں. امد یعنی آپ آگ کو پکار رہے ہیں، آپ ہواؤں کو پکار رہے ہیں، آپ ان کی حمد گا رہے ہیں، اب یہ چیزیں کر رہے ہیں، وہاں وہی بے بسی ہے. یعنی انسان کے سامنے قدرت کی بعض ایسی طاقتیں ہیں کہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ مجھ سے اگر ناخوش ہو گئیں، یہ راضی نہ رہیں، تو میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا، یا ان کو میں نے راضی کر لیا تو میرے لیے معلوم نہیں کیا کیا دروازے کھل جائیں گے. تو یہ وہ کیا چیز ہے؟ وہی چیز ہے کہ وہ اپنے باطن میں ایک 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 دائیہ رکھتا ہے کہ کچھ ہے جو باہر سے آ کے میرے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور اپنی بے بسی کا یہ احساس، اپنی احتیاج اس کو متعلق کر رہی ہے، اس سے مذہب پیدا ہونا شروع ہو گیا. اچھا، اب جب آپ نے قدرت کی کچھ قوتوں کو پکارنا شروع کر دیا تو لٹرجی وجود میں آ جاتی ہیں، ریچولز وجود میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ایسا ہوگا. یہ جو عمل ہو رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل میں جو آپ کے اندر بلیونگ سیلف ہے، چونکہ اس سے ریلیشن رکھتا ہے، اس لیے قابل قبول ہو گیا ہے. یہ صحیح ہے یا غلط، اس پر بحثیت علم اس کا وجود ہے. اچھا، یہ کوئی مائتھالوجی بھی ہو سکتی ہے، کوئی مذہبی تصور بھی ہو سکتا ہے، شیڈز مختلف ہیں. آپ نے کہا تھا کہ اس کے بعد تصوف وجود میں آ جاتا ہے. تصوف کی بنیاد بحث الوجود کا نظریہ، بنیادی طور پر کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ میرے وجود کی، یعنی میں ایک مخلوق ہوں، اس کی ایک ایسی ایکسپلینیشن دیتا ہے کہ جس سے زیادہ سائنسی ایکسپلینیشن ممکن نہیں ہے. یعنی وہ بہترین ایکسپلینیشن ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ ایک قانون قدرت ہے جو مجھے وجود میں لاتا چلا جاتا ہے، تو میں ایک قانون قدرت جیسی بےمانی اصطلاح پر جا کر رک جاتا ہوں. لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ذات بہت ہے جو تعینات کے بغیر اصل میں اپنی جسدی حیثیت قبول کرتی چلی جا رہی ہے، یعنی وہ اپنا جسدی ظہور پیدا کرتی چلی جا رہی ہے، تو یہ اس سے زیادہ کوئی سائنسی بات نہیں ہوتی. آپ جانتے ہیں کہ ملا صدرہ جب وحدت الوجود کی تشریح کی، ایک بڑے غیر معمولی آدمی ہے ہماری تاریخ کے، خاص طور پر جو تصوف سے علم کلام پیدا ہوتا ہے اس میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات کہ خدا ہے یا نہیں، یہ تو سوال ہی نہیں ہے، کائنات ہے یا نہیں، یہ سوال ہے. یعنی اصل سوال یہ ہے، ذات بہت کے جستی شعور کے بعد خدا تو سامنے آ گیا ہے، اس لیے وہ تو اب تجربہ ہے، وہ مشاہدہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کائنات اپنا کوئی وجود رکھتی ہے، آپ کو استدلال اس پر کرنا ہے.
اس کو وجود کے اوپر ان کی بڑی بحث ہے.
تو یہ اصل میں جو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ آپ ہم نے تجزیہ کر کے دیکھا کہ یہ میرا وہ بلیونگ سیلف ہے جس کی تسکین کے لیے ہو رہا ہے. اس تسکین کے بغیر میرے لیے کوئی راستہ نہیں، آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں. جب یہ راستہ نہیں ہے تو میں یہ کہہ دوں اگر کہ ٹھیک ہے میں نے آج اس دائیے کو دبا دیا. نہیں، آپ نے دیکھا کہ جنس کا دائیہ کتنا غیر معمولی ہے. بعض لوگ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں مجرد زندگی بسر کریں گے، اور وہ ساری زندگی اسی میں لگے رہتے ہیں کہ جنس کا جو اندر سے دائیہ پیدا ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا گلا گھونٹتے ہیں، کامیاب بھی ہو جاتے ہوں گے. اسی طریقے سے کوئی آدمی اپنے ان بنیادی احساسات کو بھی خاموش کرا دینے میں کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن جس وقت وہ ان کو چھوڑے گا، چنانچہ اس کے بعد اب چرچ کی تاریخ پڑھ لیجئے، اس کے بعد رحمانیت کی تاریخ پڑھ لیجئے، جیسے ہی ان کو آزادی دی جائے گی یہ اتنے قطعی ہیں اور ایسے روبا عمل ہوتے ہیں کہ فوری طور پر وہ دنیا پیدا کرنا چاہیے.
اس میں کلیریفیکیشن ہے، اگر پوری دنیا میں کوئی عورت نہ ہو تو کیا یہ مرد کے اندر جنس کا یہ دائیہ ویسے ہی موجود رہے گا؟
پوری قوت کے ساتھ موجود ہوگا، اور لوگ ٹکرے مار رہے ہوں گے کہیں اس کا جواب تلاش کریں. جنس کا دائیہ جو ہے، یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ انسان کے،
یہ تو ہائپوتھیسز ہے نا، یہ بھی تو ایک ہائپوتھیسز ہے کہ آپ کسی سچویشن کے بغیر ایک،
آپ بھی ایک مفروضہ قائم کر رہے ہیں کہ اگر کہیں عورت موجود نہ ہو تو، یعنی مفروضے کا جواب مفروضے ہی سے دیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے،
پھر حقیقت کی دنیا پہ آ جائیے. وہ یہ ہے جہاں سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کائنات کو دیکھنا سیکھیے. اور وہ کیا جگہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں بحثیت انسان یہ ہوں، میری تحلیل یہ ہے، میرے اندر کے دائیات یہ ہیں، میرے باہر کی دنیا یہ ہے، اس سے ان چیزوں نے پیدا ہونا ہے لازماً. اب اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اصل میں ان ذرائع علم میں، یہ ان ذرائع علم سے مذاہب پیدا ہوئے ہیں، اور وہ انہی ذرائع علم سے سمجھے، مانے، چھوڑے، ترک کیے جاتے ہیں، وہ رہیں گے. اور ان کے پیدا ہونے کا وہ جو عمل آپ حضرات بیان کرتے ہیں نا اپنی کتابوں میں، اس کی میں کبھی نفی نہیں کرتا، وہ ہوتا ہے. کب سے ہونا شروع ہوا ہے، کیوں ہونا شروع ہوا ہے، اس پر آگے چاہے گفتگو کر لیں گے. اصلی جو مسئلہ پیدا کیا ہے وہ قرآن مجید نے پیدا کیا ہے. آگے
یہاں سو جو بات آپ نے کہا، بحیثیت علم یہ چیز مان لی کہ موجود ہے، اب دائیہ ایک ہے، مینیفیسٹیشنز ایک سے زیادہ کیوں ہیں؟ اور ایک سے زیادہ ہونا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اتنی سیلف کنٹراڈکٹری ہیں
اس دائیے سے،
بالکل ان کا کوئی شرق و غرب جیسا بودھ ان کے درمیان.
میں وہ ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے کہ اس دائیے سے میتھولوجی بھی پیدا ہو رہی ہے، اس دائیے سے دوسرے مذاہب بھی پیدا ہوئے ہیں، اسی دائیے سے پھر آگے اسلام بھی جڑے گا. تو یہ پہلے بھی سوال کیا گیا تھا کہ میتھولوجی سے آپ کس طرح الگ کریں گے، پہلے دوسرے مذاہب کو، پھر دوسرے مذاہب سے اسلام کو.
دیکھیے، بات یہ ہے کہ ابھی تو ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ میرے اندر جو دائیہ موجود ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنا کام کرے گا نا. جب وہ کام کرے گا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے نتائج یکساں ہوں، وہ مختلف ہو سکتے ہیں، علوم میں بھی مختلف ہوتے ہیں. یعنی میں تجربے اور مشاہدے کی دنیا میں داخل ہوتا ہوں تو بسا اوقات کہیں کہیں میرے اور آپ کے تجربے اور مشاہدے کے نتائج میں فرق واقع ہو جاتا ہے، وہاں بحث کر رہے ہوتے ہیں.
نہیں سر، دیکھیں مثلا مجھے بھوک لگتی ہے، تو میرے بھوک کا جو جواب ہے وہ کھانا ہے، اور اگر میں گھاس چرنا شروع کر دوں تو وہ میں اندر سے، میرا اندرونی جسم اسے اگل دے گا. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سماج جس چیز کو قبول کر لیتا ہے، وہ میتھولوجی ہو، وہ آرگنائز مذہب ہو، وہ صوفیزم ہو، وہ کوئی چند چیزیں ہوں، وہ انہیں قبول کر رہا ہے.
دیکھیے
اتنا
آپ نے بھوک کو اگر مجرد کر دیں تو بہت سے جاندار جو ہیں وہ گھاس کھانے سے اپنی بھوک مٹا رہے ہیں. آپ انسانوں کے دائرے میں اگر آ گئے تو انسانوں کے دائرے میں کیا صورتحال یہ ہے کہ آپ کو ایک ہی کھانا کھانا ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں بہت تنوع ہے اور سب سے بھوک مٹتی ہے، تو اس بھوک کا انکار کیسے ہوگا؟
لیکن میں اس کا جواب اگر کسی غلط چیز سے دوں تو وہ اسے اگل دیتا ہے.
ویسے ہی
یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ابراہیمی مذاہب کے علاوہ جو کچھ بھی آ رہا ہے، اگر آپ ابراہیمی مذاہب کو آسمانی مذاہب مان لیں، جو کچھ بھی ہے انسانیت کو کم از کم اسے اگل دینا چاہیے تھا.
دیکھیے، بات یہ ہے کہ انسانیت کو اگل دینا چاہیے تھا، یہ اگلنے کا عمل ہی ہے جو ہوتا رہتا ہے. لیکن آپ انسانی معدے ہی کی اگر مثال لیں تو الف و عادت اسے جن چیزوں کو وہ ایک وقت میں اگل رہا ہوتا ہے دوسرے وقت میں قبول کرنے پہ آمادہ کر دیتی ہے. وہی چیزیں جن کو کھانے سے ہو سکتا ہے آپ کو کیا ہو جائے, کچھ دوسرے لوگ اطمینان سے کھانے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بھی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ فوری طور پر اگل دینا چاہیے. اگلنے کا عمل ہوتا ہے, اس کا ہم مشاہدہ کریں گے کس طریقے سے ہوتا ہے. یعنی جس وقت یہ احساس دلایا جاتا ہے, یہاں ایک عقلی عمل ہے نا, وہاں پر یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک جبلی تقاضا ہے, جسمانی تقاضا ہے جو کیا کرنے پہ آپ کو مجبور کر دیتا ہے. یہاں پر عقلی عمل ہے, تو کیا بھی در حقیقت کسی مادی چیز کے باہر نکلنے کی صورت میں نہیں ہونی, وہ بھی عقلی عمل ہی سے ہونی ہے. وہ عمل یہاں بھی ہوتا ہے اور ہر دائرہ علم میں ہوتا ہے. بے شمار تصورات پیدا ہوتے ہیں, ان تصورات کو ایک وقت میں لوگ قبول کر لیتے ہیں, ایک دوسرے وقت میں اگل کے پھینک دیتے ہیں. یہ عمل بھی جاری رہتا ہے. اب کسی وقت میں قبول کیوں کر لیے گئے, اس کے بھی کچھ وجوہ ہوتے ہیں. کسی وقت میں اگلنے کا عمل کیسے ہوا, اس کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں. ان کا بھی الگ الگ جائزہ لیا جا سکتا ہے. لیکن بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کو معیار بنائیں, ہم اپنی بحث کو اس دھاگے, اس رشتے کے ساتھ وابستہ کریں کہ ہمارے کچھ ذرائع علم ہیں, انہوں نے ہمارے اندر کچھ دائیات پیدا کیے ہیں, اس سے ہمارا ایک بلیونگ سیلف وجود میں آیا ہے. اس کے اندر اب یا تو کوئی نیا ذریعہ علم داخل ہوگا آ کر جو دنیا تبدیل کرے گا, اور یا پھر یہی چیزیں جو ہیں یہ پیدا کرتی چلی جائیں گی. یعنی اب گویا ایک لائن کھینچیے, کوئی چوتھا ذریعہ علم ابھی وجود میں نہیں آیا. ہمارے تجربات اور مشاہدات نے جو سوالات پیدا کیے ہیں ان کا جواب کوئی میتھولوجی دے رہی ہے, ان کا جواب انسان نے فطرت کی قوتوں کی پرستش کی صورت میں دے دیا ہے, ان کے جواب میں کوئی بت وجود میں آ گئے ہیں, ان کے جواب میں کوئی موسیقی کی تانے وجود میں آ گئی ہیں, شاعری وجود میں آ گئی ہے, کوئی صوفیانہ چیزیں وجود آ رہی ہیں وجود پذیر, اور ان کی قبولیت کا عمل بھی ہو رہا ہے. تو اب آپ اس کو کوئی نام دینا چاہتے ہیں نا, کوئی نام دینا چاہتے ہیں, وہ نام آپ جو چاہے دے لیں. یعنی آپ اس کو دیو مالا کہہ لیں, آپ اس کو کوئی فلسفہ کہہ لیں, آپ اس کو تصوف کہہ لیں, آپ کو کوئی صوفیانہ زندگی کی تعبیر کہہ لیں, جتنے بھی نام آپ دینا چاہتے ہیں آپ دے لیں. جب تک کوئی چوتھا اس کے اندر علم کا ذریعہ الگ سے داخل نہیں ہوگا, آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں جتنی بحث کریں گے ان کی بنیادیں یہی ہوں گی. یعنی کیسے ہوں گی, اب دیکھیے جس کو آپ کہتے ہیں اگلنے کا عمل کیسے ہوتا ہے. جو باہر سے چیز لائی گئی تھی اور قبول کروائی گئی تھی, تجربے اور مشاہدے نے اس کی نفی کر دی. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ جتنی چیزیں بھی مانی جا رہی تھیں, سائنس نے کیا کیا ہے, تجربے اور مشاہدے کی طاقت بڑھائی اور دلائل کے ساتھ بتا دیا کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. پوری کی پوری فہرست اٹھا کے دیکھ لیں, یعنی میتھالوجی کیسے اگلی گئی ہے, توہمات کیسے اگلے گئے ہیں, آپ اسی انہی تینوں ذرائع علم میں آ کے داخل ہو جائیں گے. یعنی تجربے اور مشاہدے کو آپ نے زیادہ انگیخت دی, اب آپ نے ان چیزوں کو جا کے دیکھنا شروع کر دیا. وہی بات ہے, تو وہ لطیفے کی بات کہ منہ کھول لیا گیا اور دانت گن لیے گئے. بھائی یہی ہوا تھا نا, عورت اور مرد کے دانتوں کا فرق جو ہے وہ کیسے معلوم ہوا کہ ٹھیک نہیں تھا. یعنی جو چیز متخیلے پر چھوڑ دی گئی تھی وہ مشاہدے نے آگے نفی کر دی. تو سوال یہ ہے جو انہوں نے اٹھایا تھا, اور یہ اچھا سوال ہے کہ یہ میرے اندر دائیا مان لیا موجود ہے, اس دائیے کے نتیجے میں آپ جو چاہیں گے مجھ سے منوا لیں گے. آپ منوا لیتے ہیں بعض اوقات, آپ مجھے ٹرانس میں لے آتے ہیں, آپ مجھے سحر میں مبتلا کر لیتے ہیں, یہ سب کچھ کر لیتے ہیں. لیکن میرے پاس جانتے ہیں کہ پھر اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے, وہی تجربہ مشاہدہ, وہی عقلی استنباط, وہی تاریخ کی شواہد. اب آپ اپنے سارے علم پر نگاہ ڈال کے دیکھیں, جو اس وقت میں اب مذہب سے مراد اسلام نہیں لے رہا, جو مذہب یا مذہبی تصورات یا مذہبی داستانوں کے مقابل میں کھڑا ہوا ہے, یا جس
دائیے کی مینیفیسٹیشن جو بھی ہو,
جو بھی
دائیے کی مینیفیسٹیشن,
وہ اگر آج کچھ رد ہو رہا ہے, یا اس کی بعض چیزیں جو ہے وہ آج آپ اٹھا کے پھینک رہے ہیں, یا ان کا مذہقہ اڑا رہے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ یا تجربہ اور مشاہدہ اپنا کام کر رہا ہے, یا عقلی استدلال کے حالات بہتر ہو گئے ہیں, یا تاریخ کے کچھ شواہد مل گئے ہیں. تو ٹھیک اس مقام پر آ جائیے کہ جہاں ہمارا علم کھڑا ہے. اب اس سے کیا نتیجہ نکلا, اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر تو کوئی چوتھا ذریعہ علم موجود نہیں ہے, تو ہمارے پاس جو کچھ بھی موجود ہوگا, وہ خواہ سوشل سائنسز کے تصورات ہوں, خواہ وہ جدید سائنس نے کوئی مقدمات پیدا کر دیے ہوں, یا ہمارے پاس کوئی پرانی میتھالوجی ہے, یا کوئی مذہبی مسئلہ ہے, آخر کار ہمیں اپنے انہی حدود علم میں آنا ہے, اور انہی کے اندر آ کر یہ بتانا ہے کہ جس تجربے سے آپ یہ استنباط کر رہے تھے, تجربے نے بتا دیا کہ وہ تجربہ ہی غلط تھا. اور یا آپ کو یہ بتانا ہے کہ تجربہ تو ٹھیک تھا, آپ نے اس پر عقلی استدلال قائم کرتے ہوئے فیلسی کا ارتکاب کیا ہے. آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس جگہ پہ انفر کرنے میں غلطی ہو گئی ہے. اور یا آپ یہ بتائیں گے کہ جی تاریخی شواہد میں کچھ نئے شواہد سامنے آ گئے ہیں. مجھے بتا دیں اس وقت کی آپ کی جتنی بحثیں موجود ہیں ان میں ان تین کے سوا کوئی چیز آپ استعمال کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہی ذرائع علم ہے. چوتھا ذریعہ علم ہے قرآن مجید. اب دیکھنا یہ ہے وہ کیسے چوتھا ذریعہ علم بنتا ہے. وہ اصل میں ایک بنیادی مسئلہ پیدا کر رہا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس تین ذرائع علم تھے, میں سارے معاملات میں انہی پر انحصار کرنے پہ مجبور تھا, اس نے آ کر ایک چوتھے ذریعہ علم کو پیدا کر دیا ہے. لیکن اب دلچسپ بات بتاؤں آپ کو, اس چوتھے ذریعہ علم کو بھی اپنا چوتھا ذریعہ علم ثابت کرنے کے لیے انہیں تین ذرائع سے کام لینا ہے. یعنی یہ اتنے بنیادی ہیں,
انٹرسٹنگ,
وہ بھی انہی سے کام لے گا. وہ ایک چوتھا ذریعہ علم بنے گا. کیسے بنے گا اس کا ہم جائزہ لیں گے, لیکن اسی وقت بنے گا جب یہ میرے تینوں ذرائع علم مجبور ہو جائیں گے کہ اس کو اپنے اندر قبول کر لیں.
ٹھیک ہے جاوید صاحب, بات بہت دلچسپ مرحلے پہ آ گئی ہے کہ قرآن چوتھا ذریعہ علم ہے, تو اس کو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کنٹینیو کرتے ہیں.